الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تعالى آج ہم سورة يونس آيات نمبر 21 سے 36 تک سبق کریں گے آئیے دیکھتے ہیں آج کی آیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ یہ سورت عقیدے کے بارے میں ہے اس میں سارا عقیدہ توحید جو ہے نا سکھایا گیا ہے بتایا گیا اور مکی صورتیں یہی ہوتی ہیں توحید آخرت اور ایمان برسالت اس کے اوپر ہی ان کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ گھومتے ہیں اور خاص طور پہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا ہے اور آج بھی ہم دیکھیں گے کہ کلیتاً یعنی ٹوٹلی بالکل توحید کے اوپر بات کی جا رہی ہے کیونکہ توحید کا عقیدہ اگر انسان کا درست نہیں ہے تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر کوئی انسان عقیدے میں خرابی کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کنفرم جہنم ہے کنفرم وہاں پہ کوئی معافی نہیں ملنی کسی بھی اور گناہ کے ساتھ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اللہ چاہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے جس گناہ کو چاہے معاف کر دے جس گناہ کو چاہے اس کی سزا دے کے اور پھر جنت میں داخل کر دے لیکن جو انسان خالص توحید نہیں لے کر آیا نا اور اس کی اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں توحید پہ تو ہوں لیکن ساتھ اس کے ملاوٹ ہے شرک کی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ کو خالص توحید مطلوب ہے ریکوائرڈ ہے آپ سے اب جس انسان کے عقیدے میں خرابی ہوگی وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور سورہ نساء میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا تو ایسا نہیں کہ جو ٹوٹل مشرک ہیں ان کو تو نہیں بخشے گا جو ملا ملا کے شرک بھی اور توحید بھی ملا ملا کے کرتے ہیں تو ان کی شاید بخشش ہو جائے نہیں اللہ تعالیٰ کو ہم سے پیور عقیدہ چاہیے ٹھیک ہے پیور عقیدہ نہیں ہے نا تو پھر کوئی اس کی نجات نہیں ہے آخرت میں اس لیے عقیدہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو ہمارا توحید کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے اسی لیے میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ آپ توحید کی جو اقسام ہیں ان کو یاد کریں آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کا شرک وہ لوگ کرتے تھے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے کہ ان کا شرک تھا کیا ہم سوچتے ہیں نا وہ بتوں کی بس پوجا کرتے تھے آج ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ آیت 31 سے 33 تک مشرکین مکہ کے شرک کی بات پتہ چل گئی اور اوور آل بھی یہ جو ساری آیات ہیں ان کے اندر ان کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے عقیدے میں خرابیاں کیا تھیں اللہ تعالیٰ نے ان خرابیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور صحیح بات کو آگے رکھا ہے اور رہتی دنیا تک یہ نہیں کہ مشرکین مکہ تک یہ بات ختم ہو گئی رہتی دنیا تک جو بھی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہو اس کے لیے رہنمائی ہے قرآن میں کہ دیکھو اگر تم ایسے عقیدے پہ چل رہے ہو تو اس سے نجات نہیں ملے گی فکس اٹ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم فکس کریں اور یہ ہماری جو امت میں آج گمراہیاں ہیں نا عقیدے کے حوالے سے یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم قرآن کی طرف نہیں آتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اگر میں ایکسپلین نہیں بھی کروں یہ اتنی سمپل آیات ہیں کہ کسی انسان کو بھی اس سے رہنمائی مل سکتی ہے ہاں تدبر الگ بات ہے تدبر تو آپ جتنا بھی کریں کم ہے قرآن کی آیات میں لیکن اگر کوئی سیدھا سیدھا عقیدہ سیکھنا چاہتا ہے تو اس میں کسی فرقے کی نہ بات ہے نہ کسی خاص امام کی بات ہے نہ یہ تو سمپل عقیدے کی باتیں ہیں سمپل عقیدہ سیکھنا قرآن سے سیکھیں، قرآن آپ کو سکھاتا ہے، تو اس میں کسی کی بھی بات نہیں سننے کی ضرورت، آپ سیدھا سیدھا قرآن پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. لہٰذا اپنا ذہن کھول کے یہ سوچ کے کہ ہم اس وقت کوئی فرقے اور اس کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف خالصتاً عقیدہ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں آج کی آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یونس آیت نمبر 21-36. وَإِذَا اور جب اَذَقْنَا چکھاتے ہیں ہم الناس لوگوں کو رحمتن، رحمت یعنی رحمت سے مراد کیا ہے، دنیا میں جو رحمت کی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں. دنیا میں رحمت انسان کی صحت بھی ہے، اس کی خوشحالی بھی ہے، وسعت بھی ہے، عافیت بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں، بارش بھی ہے، یہ ساری رحمت ہے اللہ کی. ٹھیک ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں رحمت، من بعدی بعد درا مصیبت کے، مست ہم جو پہنچی ان کو، یعنی ان کے اوپر جو کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالی جب اس مصیبت کو ان سے دور کر دیتا ہے، اور اس مصیبت، مصیبت سے مطلب یہاں پہ کیا ہے، بہت ساری چیزیں مصیبت میں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی مرض ہو سکتا ہے، بیماری کوئی ایسی آ گئی، کوئی خشک سالی آ گئی، قحط پڑ گیا، کوئی اور طرح کی تکلیفیں ہو گئیں، یہ سب مصیبت ہے. ٹھیک ہے، جب مصیبت کے بعد اس کے پاس رحمت آتی ہے، یعنی کسی انسان کے اوپر مصیبت آئی، پھر اس نے بڑی دعائیں کی. دیکھیں یہ زندگی ہے نا، اس کے اندر مصیبتیں بھی آتی ہیں، اس کے اندر خوشیاں بھی آتی ہیں، اس کے اندر پریشانیاں کے دن بھی آتے ہیں، سخت دن بھی آتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بڑا ہارڈ ٹائم تھا میرا، ہم یاد کرتے ہیں تو وہ ہارڈ ٹائمز بھی آتے ہیں لائف میں، اور اس کے بعد دن بدل بھی جاتے ہیں. اسی کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک بہت ہارڈ ٹائم کسی پہ چل رہا تھا، بڑی کوئی مصیبت کے دن تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو دور کر دیا، رحمت کے دن لے آیا، خوشحالی کے دن لے آیا. تو کیا ہے ان کا رویہ، کیا ہوتا ہے اصل بتانا یہاں پہ، یہ مقصود ہے کہ ان کا رویہ کیا ہے. اذا لہم مکرم فی آیاتینا، تب وہ کیا کرتے ہیں، انہیں کیا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ مصیبت کے بعد رحمت لے کر آتا ہے تو کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور زیادہ اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں کہ میرے رب نے مجھے اس مشکل سے نکالا. اور یہ کیا کرتے ہیں، مکر فی آیات، ہماری آیات میں چالیں چلنے لگتے ہیں، مکر کرنے لگتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ گردش زمانہ ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز تو لائف میں آتے رہتے ہیں، بجائے شکر گزاری کے، بجائے ایمان لے آنے کے کہ اب مان جائیں، کفر کو چھوڑ دیں، اور وہ مکر کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں. کبھی کہتے ہیں وہ تو فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہو گئی، اگر خوش سالی کے بعد بارش ہو جاتی تھی تو کہتے تھے فلاں ستارے کی وجہ سے، یعنی مکاریاں کرتے ہیں نا، اپنے شرک پہ جمے رہنے کے بہانے دیتے ہیں، یعنی کہ مطلب اتنی بھی کیا بڑی بات ہے، اب اللہ تعالیٰ کی مطلب شکر گزاری کی ایسی کیا بات ہو گئی. یہ تو ہوتا ہی ہے، جو منافق بھی ہوتا ہے نا، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں ڈالے یا نکالے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس جانور کی طرح جس کو باندھ دیا یا اس کے مالک نے کھول دیا، وہ جانور نہیں سمجھتا کہ اس کو باندھا کیوں، تو اس کو کھولا کیوں، اس کو آزاد کیوں کیا. لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی کے ہر انسیڈنٹ سے سیکھتا ہے، وہ اپس اینڈ ڈاؤن سے بھی اپنے لیے سبق لیتا ہے، یہ کیوں ایسا ہوا، میری کوئی کمی ہوگی. وہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اور زیادہ جھک جاتا ہے جب اس کے لیے آسانی کے دن آتے ہیں، رحمت کے دن آتے ہیں، خیر کے دن آ جاتے ہیں. یعنی زندگی میں ایسے ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انسان کا رویہ کیا ہے، انسان اس کے بعد کیا، اس میں سے جب نکلتا ہے، یعنی مشکل دنوں سے جب آپ نکلتے ہیں، سال کے طور پہ اللہ رحم کرے سب کو عافیت میں رکھے، کسی کے بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، سب حالات صحیح ہو جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں اس کے بعد، بس پارٹینگ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہے ہیں، اور دیکھو ایسے تو ہوتا ہی، اور بھول ہی گئے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا پچھلے سبق میں، کہ جیسے کبھی انہوں نے اللہ کو پکارا ہی نہیں، ایسے لگتا. اور بعض دفعہ انسان، اب اس کو زبان لگ جاتی ہے نا، اب جب سب چیز ٹھیک ہو گئی تو پھر کیا ہے، اب اس کو زبان لگ گئی، اب اللہ کے بارے میں باتیں اور آیتوں کے بارے میں باتیں اور وہی کفر کی باتیں اور وہی شرک کی باتیں اور وہی بیزاری اللہ تعالیٰ کے دین سے اور اس کا مذاق اڑانا اور اس کو جھٹلانا، وہی سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوا کیا؟ دیکھیں ایک آپ کو ایک مثال دوں، یہاں سے نہیں ریلیٹڈ ہے مگر ویسے میں آپ کو مثال دے رہی کہ ہماری بھی ناشکری کی حالت کیا ہوتی ہے. اچھا ہمیں کوئی مصیبت ہوتی ہے نا، بڑی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ کے، ارے وہ کہتی میں نے بڑی دعائیں کی تو یہ ہو گئے، تو کہتی کچھ اور ہی مانگ لیتی اس وقت، کچھ اور ہی مانگ لیتی. یعنی انسان کو شیطان کیسے ناشکرا بناتا ہے نا، کہ بجائے اس کے کہ وہ اس چیز پہ شکر ادا کرے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کر دی اس وقت اور میری مصیبت ٹل گئی، میں مشکل میں تھی، وہ کہتے کچھ اور ہی مانگ لیتی. یعنی اس کی شکر گزاری کو بھلا کے سوچنے بیٹھ جائیں کہ کوئی اور چیز مانگ لیتی تو اچھا تھا، اس وقت کوئی قبولیت کی گھڑی تھی. یہ بھی ایک ناشکری کا رویہ. تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا چاہیے ہوتا ہے اس وقت؟ کہ ہم شکر گزاری کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں. لیکن لوگ مکر کرتے ہیں، ان کو باتیں بنانی یاد آ جاتی ہیں پھر. اور آپ دیکھیں ہمیشہ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے نا تب اس کو کوئی باتیں نہیں بنانی آتی، لیکن مصیبت ٹل جاتی ہے نا پھر بڑی باتیں بناتا ہے اللہ کے دین کے اوپر، بڑے اعتراضات، بڑی باتیں، پھر اس کی زبان ہی کھل جاتی ہے. جب مصیبت میں پڑا ہوا تب کچھ نہیں یاد، پھر وہ اس کو اپنی مصیبت کی پڑی رہتی ہے. لیکن خوشحالی کے دنوں میں انسان دیکھیں سب سے زیادہ اس وقت سرکشی کرتا، اس وقت اس کو ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں. اور اکثریت کا یہی رویہ ہے. قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ زیادہ تیز ہے چال چلنے میں. تو پھر اگر تم چالیں چلتے ہو نا، دیکھیں مکر جو ہوتا ہے وہ پازیٹو سینس میں بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے. بعض انسانوں کی صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ نے ان کو ایسا تیز دماغ دیا ہوتا ہے کہ وہ چلاکیوں میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اتنی چلاکیاں کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں بڑے شاطر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم میں سے دھوکہ کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے. جو دھوکہ کرتا ہے نا کسی کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ جو یہ مکر، جو ایسی چالیں چلنا، چال بازیاں چلنا، دکھانا کچھ اور ہونا کچھ، تو یہ جہنم میں لے جانے والی چیزوں میں سے ہے. چلاکیاں، چال بازیاں، دھوکہ دینا جہنم میں لے جاتا ہے. تو یہ مصیبت میں پھنسے گئے تھے، جب مصیبت دور ہو گئی، اب پاور آ گئی ہے نا، اب سب ٹھیک ہو گیا نا، تو چال بازیاں کرتے ہیں. تو اللہ تعالی کو یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالی نہیں چال چل سکتا. میں نے بتایا نا مکر پازیٹو میں بھی ہوتا ہے. تو انسان یہ سمجھے کہ میں اگر آج باتیں بنا رہا ہوں اور چال بازیاں کر رہا ہوں تو اللہ تعالی چال چلنے لگے گا نا، تو پھر میں کہیں کا نہیں رہوں گا. تو یہ اسی طرح فرمایا ان رسولنا، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے، یکتبون ما تمکرون، لکھ رہے ہیں جو تم چالیں چل رہے ہو. یعنی اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں، وہ تمہاری ہر ہر بات کو لکھ رہے ہیں. کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ چالیں چلوں گا، بڑی باتیں بنا رہی ہوں، بڑی، کیونکہ جب وہ انسان، آج کا سبق ہی سارا یہ ہے کہ جب انسان خوشحالی میں ہوتا ہے تو دیکھو کیسے اللہ کو بھول جاتا ہے اور بڑی باتیں اس کو آ جاتی ہیں اور بڑی سرکشیاں کرتا ہے، چالیں چلتا اور یہ کرتا ہے، اور حالانکہ اس کو کیسا ہونا چاہیے. تو فرشتے تو لکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت جب وہ ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی جب آپ مصیبت سے نکل کے رحمت کا مزہ چکھتے ہیں تو فرشتے لکھ رہے ہیں کہ آپ بولتا کیا ہے. جیسے ایک انسان ہے وہ شکر گزاری کرتا ہے، یا ایک انسان ہے وہ اور مکر کی باتیں کرنے لگتا ہے اور نافرمانی پہ تیز ہو جاتا ہے. اور اللہ کا مکر یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یعنی تدبیر کیا ہے؟ اس کی تدبیر یہ ہے کہ وہ ان کو پھر بھی ڈھیل دیتا ہے، ان کو پکڑ سکتا ہے لیکن ڈھیل دیتا ہے. یاد رکھیے انسان کا حال، جو سرکشی کرے، چال بازیاں کرے، ایسے مکر کرتا ہے نا، یا کوئی بھی ظالم انسان جو ہے، جو بھی اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اس کو لگتا ایسے ہی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، واقعی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں کرتی جا رہی ہوں، کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا. لیکن اس کی مثال پتہ ہے کیسے ہے؟ ایسے جیسے کہ آپ کبھی آپ نے فشنگ کی ہو، تو اب آپ جو اپنی وہ جو اس کی فشنگ راڈ ہے، جو اس کے دھاگا ہے، وہ اس کو پانی میں ڈالتے ہیں اور مچھلی پھنس جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ پھنسی بھی ہے. اب آپ کا جب دل کرے گا، وہ تو پھنس گئی ہے، کہیں نہیں جا سکتی. اب وہ اگر ادھر ادھر تیرتی بھی پھرے گی، لیکن وہ آپ کے آپ کنٹرول میں، جب دل کرے گا آپ اس کو کھینچ لیں گے. یہی مثال سمجھ لیں، اس سے سمجھیں آپ، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، مگر اسے سمجھیں آپ کے جو ظالم ہیں نا، وہ اللہ کی گرپ میں ہیں. جیسے یہ مچھلی پھنسی بھی ہے نا، وہ سمجھیے کہ میں آزاد ہوں ابھی، تو یعنی آپ نے کھینچا نہیں اس کو، کانٹا کھینچا نہیں، تو اس کو لگتا ہے کہ میں بالکل آزاد ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کانٹا اس کے منہ میں ہے، اور جب چاہے گا وہ مچھلی پکڑنے والا اس کو پکڑ لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈھیل دی ہوتی ہے نا، اس کو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی یہاں پہ سزا دینے والا نہیں، تو کیا ہوا، میں نے تو اتنا کچھ کیا لیکن مجھے کچھ تو ہوا تو نہیں ہے مجھے کچھ. تو انسان اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ قبضہ قدرت میں ہے. هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ذات ہے جو چلاتی ہے تم کو خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی. خشکیوں میں بھی آپ چل رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، بائکس چلا رہے ہیں، اور چیزیں سواریوں پہ آپ سوار ہیں، اور آپ جہازوں میں بھی جا رہے ہیں، اور سمندروں میں بھی، کشتیوں میں بھی جاتے ہیں، سمندروں کے اوپر سے بھی جہاز گزرتے ہیں. تو وہی اللہ ہے جو چلاتا ہے تم کو. جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا، اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ نے ہی مسخر کیا اس کو میرے لیے، کیونکہ اللہ ہی چلاتا ہے. یہ میری طاقت نہیں کہ مجھے ڈرائیونگ آتی ہے تو میں بس سیٹ پہ بیٹھوں گی اور چل پڑوں گی. اور کیا ہوا کہ ہمارے پاس ڈرائیور ہے تو وہ گاڑی چلاتا ہے تو ہم اس لیے چلتے ہیں، نہیں، اللہ چلاتا ہے. دیکھیں نا عقیدے کو کتنا صحیح کیا نا اس صورت نے. کون چلاتا ہے؟ آپ سے گاڑی میں بیٹھیں گے تو آپ کو کون چلا کے لے کے جا رہا ہے؟ آپ جہاز میں بیٹھیں گے، کون آپ کو منزل تک پہنچا رہا ہے؟ آپ کشتیوں میں، شپس میں، یا کسی بھی اور سواری کے اندر سوار ہوتے ہیں، کوئی بس ہے، کوئی ٹرین ہے، کوئی کچھ ہے، اللہ ہے جو تمہیں لے کر جاتا ہے. سیدھا کرو اپنے عقیدے کو. ٹرین نہیں لے کر جا رہی، جہاز نہیں لے کر جا رہا، اللہ لے کر جا رہا ہے. یہ تو ایک ذریعہ ہے. تو وہ چلاتا ہے تم کو خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی. حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم، جب ہوتے ہو تم، فی الفلک، کشتی میں. اب یہ کشتی کی مثال کے ساتھ ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وہ جرینا، اور وہ چلتی ہے، بہم ساتھ ان کے، ان کے کن کے لوگوں کے نا، جو بھی مسافر ہیں، وہ چلتی ہے کشتی ان مسافروں کے ساتھ، بی ریحن، ساتھ ہوا کے، طیبتن، عمدہ ہوا کے، یعنی ہوا چل رہی ہے، بڑی موافق ہوا ہے، اور وہ چلتی جا رہی ہے کشتی اس ہوا کے اندر، سیل کر رہی ہے. وہ فرحوا بہا، اور وہ خوش ہو جا رہے ہیں ساتھ ان کے، وہ یعنی وہ کشتی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ہیں وہ کشتی سے خوش ہو رہے ہیں، یعنی بڑا انجوائے کر رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے. مثال کے طور پہ کوئی کروز سمجھیں، کوئی کچھ ہے. آج کل تو لوگ کشتیوں سے ویسے سفر نہیں کرتے، کروز پہ جاتے ہیں. اب وہ جا رہے ہیں، بڑا فن ہے، بڑا انجوائے کرتے ہوئے چل رہے ہیں، ہوا بھی موافق بڑی اچھی، ریح طیبہ ہے، بڑی خوشگوار ہوا بھی چل رہی ہے. جاءتھا، آ جاتی ہے ان کے پاس. اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ ریح عاصف، ہوا تند و تیز، شدید ہوا، ایسی ہوا جو کہ چیزوں کو توڑ پھوڑ دے. سمجھ لیں ہریکین آ گیا، ادھر ہی آپ کو پتا چلا کہ کوئی ہریکین آ گیا، کشتی ہلنے لگی. وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے موجیں چڑھ رہی ہیں، وہ ویوز جو ہیں سمندر کی اتنی اونچی ہونے لگی ہیں اور ہر طرف سے آ رہی ہیں. اب کیا وہ کس اس میں بیٹھے ہوئے تھے؟ دیکھیں اب تھوڑا سا امیجن کریں کہ بڑا مزہ آ رہا تھا، بڑی پکنک سی ہو رہی ہے، سب خوشگوار موڈ میں ہیں، سب باتیں کر رہے ہیں، تو چلے میں ہیں، کچھ بھی کوئی ذہن کے اندر کوئی بات نہیں ہے، بس ساری انجوائمنٹ پہ توجہ ہے، اتنے میں اچانک سے بڑی بڑی لہریں آ کے ٹکرانے لگیں کشتی کو، اور اتنی تند و تیز ہوا چلی، وزنو، اور وہ سمجھتے ہیں اس وقت، ان کو اس وقت ایسا لگتا ہے، یقین ہو جاتا ہے، زن کے آگے اصل میں انا آ جائے نا تو یقین کا معنی دے دیتا ہے، انہم احیط بہم، کہ بے شک وہ گھیر لیے گئے، ان کو گھیر لیا گیا، ایسی تیز ہوا اور ایسی موجیں ہیں کہ ان کو لگتا ہے بس اب گئے، گھیر لیا گیا مطلب ہے کہ اب ان کو لگتا ہے بس اب آگے موت ہے، اب ہم کدھر بچیں گے، ہم کیسے اب بچ سکتے ہیں، اتنا بڑا ہریکین آ گیا، مثلاً وہ کشتی ڈولنے لگی، آپ دیکھتے ہیں نا کبھی بھنور میں پھنس جاتی ہیں تو وہاں پہ کشتی گول گھومنے لگتی ہے، اب اس پہ یہ انسان کو لگتا ہے کہ اب میری زندگی باقی نہیں بچنی ہے. اللہ اکبر، اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ان کا حال ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور کیسے پکارتے ہیں؟ پکارتے تو پہلے بھی تھے، خشکی پہ بھی پکارتے تھے، لیکن اس وقت جب اتنی بڑی مشکل آ جاتی ہے تو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، یعنی بس پھر اس کو ہی پکارتے ہیں، پھر ان کو کوئی نہیں یاد رہتا کہ کوئی لات ہے، کوئی عزا ہے، کوئی منات ہے، کوئی ہماری دیویاں ہیں، کوئی ہمارے دیوتا ہیں، کوئی ہمارے یہ ہیں، نہیں. اور یہ انسان کی فطرت ہے، اس کے اندر سے یہ چیز نکلتی ہے. اگر اس کی فطرت کے اندر بھلائی ہے، مگر دیکھیں فطرت بھی نا کبھی انسان کی اتنی کرپٹ ہو جاتی ہے، جیسے آج بعض لوگ اتنی مصیبت میں پھنسنے کے باوجود مخلصین لہ الدین نہیں ہوتے، خالص کرتے ہوئے اپنے دین کو نہیں ہوتے، ان کو اس وقت بھی کبھی خضر، کبھی غوث اعظم، کبھی فلاں، کبھی اجمیر، کبھی یہ چیزیں یاد رہتی ہیں. آج ایسا شرک آ گیا جو بدترین شرک ہے، مشرقین مکہ کا بھی شرک تھا، لیکن وہ اس ٹائم پہ تو کم از کم اللہ کو خالص ہو کے پکارتے تھے. آج بعض لوگ اس ٹائم پہ بھی اللہ کو خالص ہو کے نہیں پکارتے. ایک میں بات سن رہی تھی، وہ تھا جو یہ پھانسی دیتے ہیں، جلاد کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ پھانسی دیتا تھا جیل میں کے قیدیوں کو، تو اس سے انہوں نے انٹرویو لیا، تو انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے آخری وقت میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، تو کہنے لگا کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یا علی مدد، یا حسین، یا یہ. اللہ اکبر، میں سوچ رہی تھی کہ دیکھو انسان اس وقت پھانسی کا پھندا اس کے سامنے ہوتا ہے، پھر بھی نہیں اس کو اگر اللہ یاد آیا تو کب آئے گا پھر؟ آج ہم بدترین فارم آف شرک میں پہنچ چکے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ، ان کو کنفرم کہا گیا کہ یہ جہنمی ہے، کنفرم اس عقیدے کو لے کے کہا گیا یہ جہنمی ہے، حالانکہ ایک ٹائم ایسا آتا تھا کہ وہ اللہ کو خالص ہو کے پکارتے تھے، ایسا ٹائم آتا تھا مصیبت کے وقت، پھر بھی ان سے اس عقیدے کو قبول نہیں کیا گیا. اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم شرک کرتے رہیں، جب مصیبت آئے تو کبھی کہیں دھاگے باندھ رہے ہیں، کبھی کہیں چادریں چڑھا رہے ہیں، کبھی کہیں دیگیں چڑھا رہے ہیں، کبھی اس کے نام کی منت، کبھی اس کے نام کی منت، نظریں نیازیں ان کے نام کی دے رہے ہیں، انہی کو جا کے سجدے کر رہے ہیں، انہی کے آگے ان کی قبر کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے ان سے مانگ رہے ہیں، پھر سوچتے ہیں نہیں ہمارا تو کوئی شرک ہے ہی نہیں، ہم تو پکے توحید والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، تو پھر تو یہ بھی مسلمان ہی ہوگا، دیکھیں یہ بھی تو اللہ کو پکار رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ وہ کسی اور کو پکار رہے تھے. لیکن یہ باتیں کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ کیا ایسی کیا آنکھوں پہ پٹی بن گئی ہے کہ اللہ کے سوا چاہے کوئی بھی ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسانوں میں سب سے کامل ذات ہے، سب نبیوں کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے بھی سردار، اور انسانوں میں جس کا مرتبہ سب سے بلند ہو سکتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے باوجود ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پکارتے، ان سے آگے بڑھ کے کون ہستی ہو سکتی؟ دیکھیں ان سے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں نا، کوئی بھی نہیں ان سے آگے، اللہ تعالیٰ کے بعد انہی کا یعنی درجہ ہے، تو ہم ان کو بھی نہیں پکارتے، تو اور باقی ہستیاں تو دور کی بات ہے، ہمیں انہوں نے بھی منع کر دیا کہ مجھے نہیں پکارنا، وہ خود بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو بھی یہی تعلیم دی کہ اللہ کو پکارو. سمجھ آئی بات؟ اب پھر باقی سارے تو ایک طرف رہ گئے نا، جتنے بھی آپ کے کوئی بابے، کوئی یہ، کوئی فلاں، کوئی یہ، جتنے بھی ہیں نا وہ سارے تو دور رہ گئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار سکتے تو باقیوں کا تو نمبر آ ہی نہیں سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں لوگوں کو؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی حدیث لا کے بتا دیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری اللہ تک پہنچاؤں گا؟ نہیں. لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کر آنے کے لیے آتے تھے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے، لیکن ان کی زندگی میں، ان کی جانے کے بعد نہیں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرما دیا کہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، لوگوں میری قبروں پہ آ کے مجھ سے مانگا کرنا، میں تمہاری آگے سفارشیں اللہ کے سامنے پہنچایا کروں گا. پھر ہمارے عقیدے میں کہاں سے یہ خرابیاں آ گئیں کہ ہم نے کہیں داتا بنا لیے، کہیں غوث بنا لیے، کہیں اجمیر بنا لیے، کہیں کوئی بنا لیے. آج سب سے بڑا کاروبار جو منافع بخش ہے، جس کے اندر کوئی ذرا بھی نقصان ہے ہی نہیں ہے، وہ یہ آپ کا یہ درگاہوں کا کاروبار ہے، جس میں پیسہ ہی پیسہ ہے. تو کیوں وہ پھر جائیں گے اور جا کے کہیں گے لوگوں کو کہ ایک اللہ کو مانو؟ کہیں گے یہیں پہ آؤ، کیونکہ یہ ان کا بزنس ہے. وہ تو کہانیاں گھڑ گھڑ کے لوگوں میں مشہور کرتے ہیں پھر، اور ہم اندھیوں کی طرح اسی چیز کو مان لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے خالص عقیدہ چاہیے، یہ والا عقیدہ نہیں کہ کبھی مشکل پڑی تو پکار لیا اللہ کو خالص ہو کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور کی طرف چل پڑے. ان کا یہی تو پرابلم تھا، اس کے بعد شپ سے نیچے اترے اور پھر وہ انہی کو پوجنا شروع ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عقیدہ چاہیے. اگر دیکھیں یہاں پہ قرآن اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ وہ اللہ کو خالص ہو کے پکارتے تھے، پھر کیوں نہیں ان کا عقیدہ قبول ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں ضرورت ہے کہ آپ بس مصیبت جب آپ کو پڑ جائے، آپ کے گلے میں پھندا لگ جائے تو پھر اللہ اللہ کرنے شروع ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ساری زندگی میں توحید چاہیے. یہ نہیں کہ مصیبت آئی تو پھر اس وقت اللہ کو خالص ہو کے پکار لیے، مصیبت ٹل گئی تو پھر دوسروں کو پکارنا شروع کر دیا. یہ تو عقیدے کی خرابی ہے، اور یہی ان کا مسئلہ تھا. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو وہ عقیدہ چاہیے جو سمندروں میں بھی وہی ہے، اور خشکی میں بھی وہی ہے، اور خوشحالی میں بھی وہی ہے، اور مصیبت میں بھی وہی ہے. یہ خالص عقیدے کے اندر امپیورٹیز، آلودگیاں جب آ جاتی ہیں تو عقیدہ کسی کام کا نہیں رہتا. ہم امپیور چیز کو نہیں لینا چاہتے. ہمارے پاس دودھ کے اندر پیشاب ڈال کے کوئی دے دے، چاہے ایک قدرائی ڈال کے دے دے، ہم کہیں گے نہیں، ہم نے نہیں لینا. کتنا ہی ہمیں پسند ہو نہیں لینا، تو کیا ہوا، ایک قطرائی تو ہے، نہیں ہم نہیں پیئیں گے ایسا دودھ. لیکن اللہ کو امپیور عقیدہ دیتے، باقی زندگی کے اندر کسی اور کو پکارنا، ان سے دعائیں مانگنی، وہی ہمارے کرتے دھرتے ہیں. اور تو اور، یعنی اس سے زیادہ کیا آپ بات اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس قسم کی یہ نعتیں اور قوالیاں بنائی ہیں. آپ نے بھی یہ سنی ہوگی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، سارے نبی تیرے در کے سوالی. سارے نبیوں کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا سوالی بنا دیا، کچھ ہوش ہے؟ سارے نبیوں نے کیا پریچ کیا؟ قرآن بتاتا ہے، اگر ہمیں تو نہیں، ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے دعوت کس چیز کی دی. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر. تو اللہ تعالی کو وہ عقیدہ چاہیے جو ہر آلودگی سے پاک ہو، اور نہ صرف عقیدے میں، عمل میں بھی، عمل میں بھی آپ کسی اور کی اگر نیت کرتے، اسی لیے ریاکاری کو شرک کہا گیا، تو وہ اللہ نہیں قبول کرے گا. تو نہ عمل میں اور نہ عقیدے میں، کسی میں بھی امپیورٹیز نہیں چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اسی لیے تو فرمایا کل محدثت بدعا، ہر نئی چیزیں جو دین کے اندر نہیں ہیں ان کو نئی نئی کر کے لا کے، اور پھر ان کو دین میں شامل کر دینا، اور اس کے بعد کہنا یہ بھی دین ہے، چاہے وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ ایکسیپٹیبل معاشرے میں کیوں نہ ہو، لیکن وہ دین نہیں بن سکتی. تو مومن کو ہر وقت اس چیز کے خیال میں رہنا چاہیے کہ میرا عقیدہ صحیح رہے, اور موت تک یہ جنگ ہے شیطان کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ کہ کہیں کوئی امپیورٹی میرے عقیدے میں نہ آ جائے. لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اب وہ اس وقت کہتے ہیں اے اللہ تو نے اگر ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم اتنے شکر گزار ہو جائیں گے, اے اللہ میں تو اتنی نفل پڑھوں گی, اے اللہ میں اتنا صدقہ و خیرات کروں گی, اے اللہ میں ایسے کروں گی, اے اللہ میں تو نیک ہو جاؤں گی. اللہ ایک دفعہ آپ بھی خود سوچیں, ہم شپ میں تو نہیں جاتے, جہازوں کے اندر کبھی اگر ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ جہاز کا مطلب بیلنس خراب ہو گیا اور جہاز کے میں اس قدر زیادہ ٹربولیشن ہو گئی کہ آپ کو پھر اس وقت کیا یاد آتا ہے اور وہ اس وقت آپ کیا منتیں مانتے, بس اللہ اس دفعہ بچا لے, اللہ بس ایک دفعہ میں بچ گئی نا میں تو اتنی نیک ہو جاؤں گی, اور اس کے بعد اترتے ہی یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کبھی کئی باتیں کی بھی ہیں. تو نہ صرف دعائیں کرتے ہیں ساتھ وعدے بھی کرتے ہیں, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, شکر گزار ہو جائیں گے ہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّنْ جَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, تو جب ہم ان کو نجات دیتے تھے نا, جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے, تب وہ پھر زمین میں بغاوت کرنے لگتے, نا حق سرکشی کرنے لگتے, ٹرانسگریس کرنے لگتے, نا حق ستانے لگتے, زیادتیاں کرنے لگتے, فتنے فساد کرنے لگتے. یبغون یہی ہے نا بغی, بغاوت سے. یعنی اب دیکھیں وہاں پہ جب پھنسی ہوئی تھی اپنی گردن, تو پھر کتنے نیک بنے ہوئے تھے, کتنے اللہ کو پکار رہے تھے, کتنا سب ہی مسلح بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں جب مصیبت آتی ہے. تو اچھا آپ اس مصیبت کو, چلو شاید آپ لوگوں کو اتنا نہیں یہ سمجھ آئے, مثال پہ یہ طور پہ آپ کوئی بیماری لے لیں, کسی کی سرجری ہے, کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو یعنی زندگی موت کا معاملہ بن جاتا ہے. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا یہ ریئل کسی کی بات, کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت تو پھر ان کے ہسبینڈ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اور اعتراضات کرتے تھے اس دین پہ, وہ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے, جو ایک طرح سے سمجھنے کے دین کو چھوڑ چکے تھے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے. تو انسان کتنا پھر جب لاچار ہو جاتا ہے تو کیسے پھر منتیں کرنے پہ آ جاتا ہے, اور جو ہی اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس کو نجات دوں گا تو اس نے پھر وہی شروع کر دینا, پھر بھی اللہ نجات دیتا ہے. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی اللہ کو خالص ہو کے پکارتا ہے, اللہ اس کی بھی سنتا ہے. اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ نے ہماری نہیں سننی, اور چلو کسی درگاہ پہ چلتے ہیں. وہ یہاں پہ کافر پکار رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو خالص ہو کے پکارتا ہے, تو پھر اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے, پھر جب وہ بچا لیتا ہے ان کو. مسلمان کا عقیدہ کیا اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں جب اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کے پکاروں گا تو وہ میری ضرور سنتا ہے, تو پھر ان کا حالت یہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھے, وہ اسی پہ چلے جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا ایو ناس اے لوگو انما بغیوکم علی انفسکم, اگر تم سمجھتے ہو نا کہ یہ تم جو فتنے فساد کر کے سرکشیاں کر کے اللہ کی جناب میں یا لوگوں کے ساتھ معاملات میں یہ تم بغاوتیں کرتے, اور خاص طور پہ تو دین کے معاملے میں بات ہے نا یہاں پہ, کہ جب اس میں اللہ کے باغی تم بنتے ہو نا, تو تم سمجھتے یہ ہو کہ پتہ نہیں تم کسی کا کیا بگاڑ لو گے یا کیا, حالانکہ تم اپنا ہی بگاڑ رہے ہو. یہ تمہاری بغاوت, یہ سرکشی نا تمہارے اپنے خلاف جاتی ہے, اپنے اوپر جاتی ہے, یعنی تمہیں ہی اس کا نقصان ہے, کسی اور کو نہیں. ایک جگہ پہ آتا ہے حدیث میں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس وقت وہ کی جا رہی ہوتی نا, اسی وقت اسی بندے پہ ہی پڑ رہی ہوتی. ایک ان میں بغی ہے, سرکشی, دوسرے مکر, جیسے ابھی ہم نے مکر کی بات کی, چلاکیاں جو انسان دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے کرتا ہے نا. مکر کبھی سچی بات کر کے بھی ہوتا ہے, جھوٹ سے بھی مکر ہوتا ہے اور سچ کر کے بھی, یعنی وہ چیز ویسی ہے نہیں جیسے نہیں ہوتا. لوگوں کو جھوٹ نہیں بولا لیکن ایسے ان کو گھمایا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا. لوگوں کو ایسی ٹرکس آتی ہیں نا, ایسی چال بازیاں چلتے ہیں, ایسے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, تو اس کو وہ جو بولا بالا ہوتا ہے بیچارہ مثال کے طور پہ باہر کے ملکوں سے کوئی گئے ہوتے ہیں, ان کو ایسا چکمہ دیتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, سچ بول رہے ہیں, لیکن سچ میں ہی ان کو اتنا ایسا گھماتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا پیسہ کہاں گیا اور کیا ان کے ساتھ ہو گیا. تو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اسٹریٹ اسمارٹ ہے. تو وہ جو اسمارٹنیس ہے نا, وہ اسمارٹنیس نہیں ہے, وہ چال بازیاں, ایسی چالیں چلتے ہیں, چلاکیاں. تو فرمایا جو چلاکیاں, جو مکر ہے نا, اور نکہ, نون کیف سا نکہ, یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان ان کے اندر ان کو کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر نقص کیا ہے, وعدہ توڑنا. تو سورہ فاتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. تو یہ جو یعنی چاہے دھوکہ آپ دے رہے ہیں, چاہے آپ سرکشی کر رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کام کر لیے تو پتہ نہیں ختم ہو گئے. نہیں, وہ سمجھ لیں اسی سوسائٹی میں گھومتے پھرتے, ایک دن انتظار کریں وہ واپس آ جائے گا, وہ آپ کے اوپر ہی آئے گا. کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا, کوئی آپ سے چلاکی کر رہا ہوگا, کوئی آپ سے وعدہ توڑ رہا ہوگا. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہ جس پر یہاں بھی اللہ کی پکڑ نازل ہو اور آخرت میں بھی بدترین عذاب ہو, یعنی دنیا میں بھی جس کا پکڑ آتی ہے جس گناہ پہ اور آخرت میں بھی, وہ فساد اور سرکشی ہے, اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ایک تو قطع رحمی, رشتے توڑنا, اور ایک نمبر ٹو یہی بغی. ٹھیک ہے, تو چاہے تم اللہ کے حق میں بغاوتیں کرو یا بندوں کے حق میں کرو, لیکن اس کا دنیا میں بھی وبال چکھنا ہوگا. آخرت تو جب آئے گی تب تو ہوگا ہی, وہاں پہ دنیا میں بھی ہوگا. دیکھیں دو طرح کی زندگیاں ہیں نا انسان. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متاع الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کا یہ سامان ہے نا. تو انسان بغی کیوں کرتا ہے کہ یہاں پہ کوئی فائدہ ہو جائے, یہاں پہ کچھ مجھے مل جائے. تو یہ زندگی کتنے دن کی ہے, یہ صرف دنیا کی زندگی کا ہی متاع ہے, آگے کا یہ سامان نہیں ہے. یعنی اس کا اگر تمہیں کچھ فائدہ ہو بھی جائے گا نا, تو یہاں پہ کتنے دن کا ہو جائے گا, کتنے دن جی لو گے, کتنے دن بغاوتیں کرو گے اللہ سے, اس کے بعد تو لوٹنا ہی ہے نا. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون, پھر تو ہماری طرف ہی آنا, پھر ہم بتا دیں گے تمہیں جو تم کرتے رہے. تو یہ اس دنیا کی زندگی کا ہی سامان ہے, جتنے دن یہاں پہ ہو ٹھیک ہے, پھر اتنے دن مزے لوٹ لو اتنے دن. کیونکہ بعض لوگ جب بغاوتیں کرتے ہیں تو یہاں پہ نہ تو کوئی ان کو پکڑنے والا ہوتا ہے, نہ کوئی ان کو پوچھنے والا ہوتا ہے. ان کو ایسا ہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہوں گے, یا ہمیں پتہ نہیں اسی طرح ہم نے رہنا ہے کہ آگے بھی ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. تو نہیں, یہاں پہ بھی اس کا ہے وبال. اور اگر تمہیں کچھ تھوڑا بہت فائدہ مل جاتا ہے تو وہ بھی اس دنیا کی زندگی کا ہی ہے, اتنے دن کا ہی ہے جتنے دن تم جی رہے ہو یہاں. لہذا جب انسان کسی کے ساتھ بھی یا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بھی بغاوت کرنے لگے نا, تو بہت سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما بغیکم علی انفسکم. یہ جو بغاوت ہے نا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے باغی ہو کے کھڑے ہو جانا, اللہ کے رسول کی بات کے آگے بغاوت کرنا, یا انسانوں میں کسی کی بغاوت کیا ہے, کسی کو دکھ دے رہے ہیں, کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, کسی کو تکلیف میں ڈالا ہوا, کوئی آپ کی ذات کی وجہ سے ایک مسئلے میں پڑا ہوا ہے, اس کی زندگی آپ نے اجیرن بنائی ہوئی ہے اور جان بوجھ کے اس کو ستانے میں لگے ہوئے, اس کو ستا کے آپ کو مزہ آتا ہے, تو کوئی فکر نہ کریں, یہ دنیا کی زندگی کا ہی سامان ہے. ٹھیک ہے, بس یہاں پہ کر لو پھر جو کر رہے ہو, جتنا کھیل کھیل سکتے ہو کھیلو, پھر تو واپس جانا ہی ہے. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دو طرح کی زندگیاں. ایک زندگی تو وہ ہے جس میں انسان ایسے ہی کہتا نا کہ بس کر لو جو کرنا ہے مجھے, میں تو وہی کروں گی جو میری مرضی ہے, نہ اللہ کی بات کا, نہ رسول کی کوئی بات کا, کسی چیز کو دیکھنا ہی نہیں, ان کے حکموں کو کچھ سمجھنا ہی نہیں, میری مرضی, میں جس وقت مرضی چاہوں اٹھوں, جب مرضی چاہوں سوؤں, جو ادھر مرضی چاہوں جاؤں, جو مرضی چاہوں کروں. اس سوسائٹی میں جدھر ہم رہتے ہیں ادھر تو بہت ساری چیزیں آپ جیسے مرضی کرتے رہیں, ظاہر ہے یہاں کا تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی بے حیائی کے لباس پہنے, کوئی ایسے غلط تعلقات کسی سے رکھے تو اس چیز کو برائی نہیں سمجھا جاتا. اب انسان سمجھتا ہے میں آزاد ہوں, لیکن وہ کب تک ہے, کب تک ہے؟ یہ ڈھیل ہے جو اللہ نے دی ہوئی ہے, یہ متاع حیات دنیا ہے. تو یہ جو انسان ایسی زندگی گزارتا ہے, یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی یہاں پہ بڑی کامیابی مل جانی ہے, یہاں پہ بڑا فائدہ مل جائے گا, مگر ایک بات کنفرم ہے, یقینی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو وہ تباہ کر لے گا. اور دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل کو ادھر لے کر جائیں جدھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. وہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں ادھر چلوں, یہ راہ اختیار کروں, یہ کام کر لوں, مگر نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رسول کی نافرمانی ہو جائے گی. نگاہ چاہ رہی ہے کہ میں ادھر اٹھوں, کان چاہ رہے ہیں کہ میں یہ سنوں, زبان چاہ رہی ہے کہ میں یہ بولوں, مگر اس کو بند کر لینا, اس کو ریسٹرکٹ کر لینا. اور اسی طرح بچتے بچتے اس زندگی کو گزار دینا. اب اس کا بھی رزلٹ میں آپ کو بتاتے ہیں. اس میں بھی ضروری نہیں ہے, یقینی نہیں ہے کہ دنیا خراب ہی ہو جانی ہے کیونکہ یہ بس اللہ کے حکموں پہ چل رہا تھا, یہ ضروری نہیں ہے. مگر ایک بات یقینی ہے کہ اس کی اگلی ہمیشہ کی زندگی سمر جائے گی. تو دونوں صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, آپ چاہے یہ والی زندگی گزاریں چاہے وہ والی گزاریں, دونوں صورتوں میں دنیاوی زندگی کے ریزلٹس جو ہیں وہ کنفرم نہیں ہیں. اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے, مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں, خوشیاں بھی آ سکتی ہیں, مگر جو اگلی زندگی ہے نا وہ ضرور کنفرم ہے. ہمیشہ کی زندگی جس نے کبھی ختم نہیں ہونا وہ ضرور کنفرم ہے. ایک کی ایک طرح کی ہے, دوسرے کی بالکل ڈفرینٹ ہے. تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں بغاوت کر کے نا تو یا ہم کوئی بچ جائیں گے یا ہماری زندگی سنور ہی جائے گی, یہ ضروری نہیں ہے. اور یہ بھی نہ کوئی سمجھے کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف آنے کی وجہ سے پتہ نہیں میرا یہ فائدہ رہ جائے گا اور یہ نقصان مجھے مل جائے گا, اگر میں یہ چھوڑ دوں گی تو یہ نقصان ہوگا, یہ کر لوں گی یہ فائدہ ہو جائے گا, تو یہ مجھے فائدے میرے سے چھوٹ جائیں گے اور نقصان مجھے ہوگا. نہیں, یہ بھی کنفرم نہیں ہے. مگر اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم صرف یہاں کی زندگی کے نتیجے کو سامنے رکھ کے اور یہ سوچتے ہیں کہ کنفرم بات ہے, میں اللہ کی بات سے دور جاؤں گی تو کنفرم ہے. اس لیے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے دنیا میں کہ جو مشرک ہیں, جو نافرمان ہیں, بڑے ان کے ملک ترقی کر گئے ہیں, تو پتہ نہیں ہمیں بھی ترقیاں اسی طرح ملنی ہیں, ہم بھی اسی طرح دنیا کے اندر کامیابیاں پائیں گے. ایسا نہیں ہے. ان کے بھی وہ مچھلی والی بات سمجھ لیں کہ منہ میں کانٹا پھنسا ہوا ہے اور کس وقت کھینچا جائے وہ پتہ نہیں. اور یہ متاع حیات دنیا ہے, دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے یا دنیا کی زندگی کا سامان ہے. دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے, یعنی جو کرو گے وہ یہیں پہ مل بھی جائے گا. یہ دنیا کی اگر اس کو پیچھے سے جوائن کریں نا تو پھر یہ کہ یہ تو تمہاری بغی تمہارے اوپر ہی ہے اور یہ دنیا کی زندگی کا ہی سامان ہے, یہ تمہیں یہیں مل جائے گی. جو بھی میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے اس مطابق یہ صحیح بات سمجھ آتی ہے. اور اگر بعض مفسرین نے اس کو نیا جملہ قرار دیا ہے کہ یہ نیا جملہ ہے, متاع حیات دنیا, یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے, یعنی دنیا کی زندگی نہیں, یہ جو تمہیں اس سے اگر کوئی فائدہ ملنا تو مل جائے گا, آخرت میں کچھ نہیں ہے. تو یہ دونوں معنی اس کے بنتے, اگر ہم اس کو جوائن کر کے بھی پڑھتے ہیں تو تب بھی, اگر ہم اس کو نیا جملہ لیتے ہیں تو تب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے اس کا معنی بنتا ہے. مگر باہر کیف, یہ دنیا کے جتنے بھی سامان ہیں وہ عارضی ہیں, کہ یہ دنیا عارضی ہے. اور اسی کی مثال اللہ تعالیٰ نے آگے دی ہے کہ اگر سامان سے فائدہ اٹھا بھی لوگے تو کتنا کو اٹھا لوگے. انما مثل الحیات دنیا, دنیا کی زندگی مثال تو ایسی ہے کہ ماں جیسے پانی ہوتا ہے, پانی جو برستا ہے, انزلناہ من السماء, جو آسمان سے اترا, یعنی بارش, پانی جو آسمان سے گرتا ہے اس کو بارش کہتے ہیں. تو فاختلط بہ نبات الارض, تو خلط ملط ہو جاتی ہیں اس کے ذریعے نبات الارض، یعنی یہ جو جو آپ کی کھیتی ہیں، جو نباتات ہیں، اس یہ جب زمین میں پانی جاتا ہے تو پودوں کے اندر بھی پانی ہوتا ہے، جو پانی وہ جو پودے نکلتے ہیں زمین سے ان کے اندر بھی، آپ اس کو کبھی توڑ کے بھی دیکھیں تو اس کے اندر پانی ہے، نمی آپ کو محسوس ہوتی. تو خلط ملط ہو جاتا ہے، جو یہ پانی ہے یہ زمین کے ساتھ خلط ملط ہو گیا اور نبات الارض میں مکس ہو گیا جو نباتات نکلتی ہیں. اور مما یاکل الناس والانعام، اس سے کھاتے ہیں لوگ بھی اور جانور بھی، ایسے پانی برسا اس سے ہریالی ہوئی، اس سے نباتات اگی، اس سے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا، جانوروں نے بھی فائدہ اٹھایا. اب دیکھیں یہ خوشحالی ہے، ہریالی ہے، یہ ایک رحمت ہے. ٹھیک ہے، آپ بار 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 دیکھیں گے اس میں جو ایک اس کا موڈ اس سورہ کا نظر آ رہا ہے نا، کہ خوشحالی اور اس کے بعد دن بدل گئے، خوشحالی اور اس کے بعد دن بدل گئے، یا بدحالی اور اس کے بعد رحمت آ گئی. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ اب ہم نے پہلی آیت بھی جو پڑھی 21 آیت، اس کے اندر بھی کیا تھا؟ بدحالی کے بعد یا برے دنوں یا مصیبت کے دنوں کے بعد رحمت آ گئی. اس کے بعد اگلی ہم نے جو آیت پڑھی اس کے اندر بھی کیا ہے؟ شپ میں جا رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، ہیونگ فن، یہ بڑا پکنک ماحول ہے، بڑی خوش گپیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد ایک دم مصیبت آ گئی، اور اس کے بعد مصیبت کے بعد اللہ نے بچا لیا. اب یہاں پہ بھی اس کو بتایا گیا کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اٹس این ایگزامپل آف دا لائف آف دس ورلڈ، کہ دنیا کی زندگی میں بھی کیا ہے، جیسے کہ بارش ہوئی، بارش سے سبزہ ہوگا، پھر حتی یہاں تک کہ اذا اخذت الارض زخرفها، جب پکڑ لیا زمین نے اپنا حسن، یعنی زمین، زخرف سونے کو ویسے کہتے ہیں، سنہری چیز کو کہتے ہیں، سنہرا پن اپنا پکڑ لیا، یعنی زمین نے زیور پہن لیا، اپنا سنگھار کر لیا. وہ کیسے کرتی ہے؟ جب اس کے اوپر یہ فصلیں اگتی ہیں، سبزہ ہوتا ہے، پھل پھول آتے ہیں، تو وہ ایک خوبصورتی پہ آ گئی نا، اپنے جوبن پہ آ گئی، وزینت، اور خوبصورت ہو گئی، اس نے زینت اختیار کر لی. اب دیکھیں ایک چٹیل میدان ہے، اس میں کچھ بھی نہیں اگا ہوا، تو ایسے بالکل ویران سا لگتا ہے، لیکن آپ جہاں پہ گرینری دیکھتے ہیں، باغ دیتے ہیں، ایسے نہیں لگتا کہ زمین نے خوبصورتی اختیار کر لی ہے، زمین بیوٹیفل ہو گئی ہے، وہ اپنے اس نے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر لیا. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، یہ بات ہے نوٹ کرنے کی. اب جب یہ اتنا کچھ ہو گیا نا، اتنا ایوری تھنگ از گوئنگ ویل، اور بڑا بڑا سب خوشحالی ہے، بڑی مطلب پانی بھی برسا، کھیتی بھی ہو گئی، اور پھر وہ کھیتی لہلہانے بھی لگی، اتنی پوری اپنی جوبن پہ آ گئی، یعنی پورے اپنے جس کو کہیں گے اپنے فل بلومڈ ہو گئی، تو اب اس وقت انسان کو کیسا لگتا ہے؟ وَدَن أَهْلُ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، سمجھ لیا اس کے رہنے والوں نے کہ اب ہم قادر ہیں اس پہ، اب کیا، اب تو یہ ہمارا ہی ہے، اب تو یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. تو کیا ہوا؟ اتاہا امرونا لیلن او نہارن، آ گیا اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو. ہمارا حکم سے مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ ہمارا فیصلہ، عذاب کوئی، مثلا ایسی آندھی آ گئی، جیسے آپ کو اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے 29 جز میں سورہ قلم کے اندر باغ والوں کا قصہ آتا ہے، انہوں نے بھی باغ لگایا تھا نا، پھر وہ جب باغ پورا پک گیا تو ابھی رات کو سوچ رہے ہیں صبح صبح ہم جا کے کاٹ لیں گے تاکہ کوئی فقیر غریب مسکین آ کے نہ ہم سے مانگ لیں. جب صبح کو گئے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہی باغ ہے، یہ ہمارا ہے باغ، وہ تو وہ باغ تھا ہی نہیں، تو جل کے بھس بن چکا تھا. تو اسی طرح رات یا دن کو کسی وقت کوئی ایسا عذاب آیا، کوئی ایسا کوئی مثلا ایسے جھکڑ چلے، آگ لگ گئی، یا کیا کچھ ہو گیا، فجعلنا حصیدن، تو کر دیا ہم نے اس کو کٹی ہوئی فصل کر دیا. کعلم تغنا بالامس، گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہیں ہوئی تھی کل تک، جیسے یسٹرڈے تک کبھی تھی ہی نہیں، کبھی آباد نہیں ہوئی تھی، کبھی ہوتی ہی نہیں تھی یہاں پہ، ایسے لگ رہا تھا، یعنی ہر چیز ختم ہو گئی اس کے اندر، کچھ بھی نہیں باقی رہا، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ کبھی کوئی فصل تھی، کوئی کھیتی تھی، کوئی لہلہانا تھا، کوئی خوبصورتی تھی. کذلک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں کھول کھول کے آیات کو اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو. اگر آپ غور و فکر کریں اس بات کے اندر، اس ایک آیت کے اندر اسی کس سے سملر آیت ہے. اگر آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعے کو تو آپ دیکھیے گا, نوٹ کریے گا, اس سے سملر آیت وہاں پہ بھی ہے. وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مثال اسی طرح دی ہے دنیا کی زندگی کی, پانی ہے اور پھر اس کے بعد ہریالی ہو گئی اور اس کے بعد کیا ہوا. یہاں پہ تو اللہ کا حکم آ گیا نا, عذاب آ گیا تو ختم ہو گئی. اگر ویسے بھی نہیں بھی عذاب آئے تو تب بھی ختم ہو جاتی, تب بھی ایک دن اس کو ختم ہونا. تو کیسے یہ ایک مثال کیسی ہے دنیا کی زندگی کی؟ تو لیٹس سی, دیکھیں دنیا کی زندگی میں بھی کیا ہے, انسان محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, کچھ بناتا ہے, اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کافی کمائی کر لیتا ہے, اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, فراغی ہوتی ہے. یہ بارش آئی ہے نا, یہ رحمت ہے, فراغی ہے, نعمتیں ہیں, اور نعمتیں ہیں ان سے سب ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور پھر جوبن کے اوپر آ جاتی ہے, بالکل اپنے پورے پیک پہ آ جاتی ہے. یعنی ہریالی جو پیک پہ آ گئی مطلب ہے کہ اب ہر چیز ان کے پاس, گھر میں پہننا, اوڑھنا, گھر بار بھی اچھا, پھر سواریاں بھی اچھی ہیں, پھر سب چیز اچھی چل رہی ہے, بزنس بھی بڑا فلرش کر رہا ہے, بچے بھی لائق ہو رہے ہیں, اور بس مطلب ایوری تھنگ از پرفیکٹ. ایسے ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, جب ایسا ہوتا ہے تو انسان کو کیا فیل ہوتا ہے؟ انسان کو کیا فیل ہوتا ہے؟ وَذَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم قادر ہیں, وی آر آن ٹاپ آف تھنگس, ہے نا, وی آر آن ٹاپ آف تھنگس. ہمیں مطلب سب چیز اچھی چل رہی ہے نا, تو سب چیز ہمارے ہاتھ میں ہے, وی آر ان کنٹرول, ہمارے کنٹرول میں ہے سب کچھ. اب کیا ہونا, وہ بے پرواہ سا ہو جاتا ہے کہ جیسے شان بے نیازی ہوتی ہے نا, اتنی اللہ اللہ کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے. اچھا دیکھیں, جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے نا, اس کو اللہ بڑا یاد آتا ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں, کافروں کو بھی یاد آ گیا اللہ, لیکن جس وقت اس کے پاس آسائشیں ہوتی ہیں نا اور سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں, امیجن کریں آپ, سب کچھ صحیح چل رہا ہے, سب کچھ اچھا چل رہا ہے, تو انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے, بے پرواہ ہو جاتا ہے, اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے, اور یہ جو شان بے نیازی ہے نا, اور یہ کہ آئی ایم ان کنٹرول, یہ اس کو متکبر بھی بنا دیتی ہے. وہ پھولا نہیں سماتا, اس کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی, وہ فخر کرتا پھرتا ہے. وہ بس اس نے کہا میں نے کما لیا, وہ جس گاڑی میں بیٹھتا ہے اس کے بعد اس کی نخرا آسمان پہ ہوتا ہے, پھر اس کا دماغ بھی آسمان پہ پہنچ جاتا ہے. انہی کی بدولت نا یہ مال جو ہے, یہ عہدے ہیں, یہ گھر ہے, یہ اب اس نے بھائی اتنا ملین کا گھر لے لیا اس نے, اور اس کو لگتا ہے کہ میری تو بس قسمت, بس میں قسمت کا دھنی ہوں, میری قسمت جاگ گئی, میں تو بس اسی مطلب شان و شوکت کے اندر وہ گھومتا ہے, اور اس کا دماغ جو ہے نا آسمان پہ پہنچ جاتا ہے. اور اس کو لگتا بھی ہے نا کہ ہم ان کنٹرول میں, مجھے کس چیز کی پرواہ ہے, نہ مجھے کسی کے پوچھنے کی ضرورت ہے, بھائی یہ کیا رشتے دار, یہ کیا بھی ہے, یا یہ کیا اللہ کے آگے جھکنا, یا یہ کیا نمازیں, یہ کیا چیز, یہ مطلب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, آئی ڈونٹ کیئر. کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس اتنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو لگتا ہے یہ ہمیشہ ہی رہنا. لیکن پھر اچانک رات یا دن کو کوئی ایسا اللہ کا حکم آتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلاً ہے کہ بھی کوئی بینک کرپٹ ہو جاتا ہے, کبھی کہیں کا نقصان ہو جاتا ہے. مثلاً وہ عہدہ جس کے پیچھے وہ شیخیاں کرتا پھرتا تھا, اور جس کے پیچھے اس کو سلوٹ پڑتے تھے, اور جس کی وجہ سے لوگ اس کو پوچھتے تھے, اور اس کا بڑا آنر کرتے تھے, اور اس کی بڑی آؤ بھگت کرتے تھے, اور اس کی بڑی قدر تھی, اور اس کو بڑا لوگ سمجھتے تھے, اور بڑا اس کو انوائٹ کرتے تھے, اور بڑی ٹیپ ٹاپ تھی اس کی, وہ عہدہ ہی اس سے چھن گیا, وہ نوکری سے نکالا گیا, اس کے اوپر کوئی کیس ہو گیا, کسی نے اس کو سو کر دیا, کوئی بیماری ایسی آ گئی کہ سارا پیسہ اس میں چلا گیا, آگ لگ گئی, کوئی ایسا مسئلہ آ گیا. یعنی یہ جو ہے نا, کوئی اچانک چیز کے آنے کی طرف ہے. اتاہا امرونا لیلن او نہارا, اتا کا مطلب آنا, ہا اس پر, کس پر, یہ جو ساری کھیتی تھی اس کی. یہاں ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ انسان ہی دنیا سے چلا جاتا ہے, وہ جو جس کا بزنس تھا, جس کا وہ تھا, وہی دنیا سے چلا گیا, تو اب کیا رہ گیا, اب پیچھے کیا رہ گیا؟ وہ گھر والے رل گئے، وہ ساری چیزیں ان کی ختم ہو گئیں، وہ مال دولت وہ سب کچھ، اب وہ رہا ہی نہیں، وہ بندہ ہی تھا تو تھا، وہ نوکری کرتا تھا یا وہ بزنس کرتا تھا یا جیسے بھی تھا، اس کو مثلا اچانک کوئی ایسا ہارٹ اٹیک ہوا، کوئی اچانک ایسی چیز، یہ ساری چیزیں میں اس لیے مثال دینی کہ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں یا ہم اپنے سامنے ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور آپ کے بھی ذہن میں یقیناً کوئی نہ کوئی ضرور آ رہا ہوگا کہ دیکھو ایسا ہوا تھا، یہ اسی دنیا کی باتیں ہیں یہ، کہ پھر اس کے بعد وہ چیز رہی ہی نہیں، اتنے قرضے چڑھ گئے کہ وہ وہی فیملی اب وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب گئی، اور وہ اسی گھر میں جہاں پہ اتنا ہر چیز مطلب ٹاپ پہ ہوتی تھی، اب ان کا کیا حال ہو گیا، اب ایک ویرانی کی تصویر بن گئی، ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ تو پتہ نہیں کوئی کوئی جن بھوت رہتے ہیں، تو گھروں سے خوف آنے لگتا ہے، اور وہ گھر والوں کی بھی حالت ابتر ہو گئی، وہی جو برانڈ نیم سے کم پہ بات نہیں کرتے تھے، اس کے بعد ان کا کیا حال ہوا، سب کچھ ختم ہو گیا. بعض دفعہ آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ تھے جو ملینز کے اندر ملینز میں کھیلتے تھے، اچانک سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ ایسا حادثہ ہو گیا، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، وہی بچے کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ در در گھوم رہے، وہی اولاد کسی سے مانگتی پھر رہی ہے، جو کہ پہلے خود اتنے ہوتے تھے کہ وہ چھوٹی موٹی بات تو کرتے ہی نہیں تھے، ان کے سمر جو یورپ میں گزرتے تھے اور ان کے ونٹر کہیں اور گزرتے تھے، اور ان کی سیر و تفریح اور ان کی ویکیشن اور اس کی داستانیں آپ سنتے تھے، اس کے بعد کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے مثال دی ہے، وہ انسان اس وقت سوچ رہا ہوتا نا میں اور میرے پاس آ رہی ہے اور میں قادر، دیکھو کیسے کٹی فصل کی طرح ہو جاتا. تو کیا پتا چلا آپ کو، کیا سمجھ آئی اس سے؟ کیونکہ اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے نا، بڑی نشانیاں ہیں، بڑی آیات ہیں اس میں. کیا سمجھ آئی؟ یہ دیر پا نہیں ہے، یہاں کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے. آج جو کھیتی جوبن پہ لگ رہی ہے نا، اور انسان سوچ رہا ہے نا کہ میں بے پرواہ ہوں، مجھے نہیں کسی کی پرواہ، میں نہیں کسی کو کوئی خاطر میں لاتا، میں نہیں کسی کو کچھ سمجھتا، وہ جب بن سمر کے نکلتا ہے تو اس کو لگتا ہے آن ٹاپ آف دا ورلڈ. تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ذات اس کا مطلب ہے، تم قادر نہیں ہو، کوئی اور قادر ہے. تم خامخواہ اپنے آپ کو ان کنٹرول سمجھنے شروع ہو جاتے ہو، تم ان کنٹرول نہیں ہو، اللہ ان کنٹرول ہے. اور دیکھو پھر کیسی زندگی پلٹ جاتی ہے. اور اگر اور مثالوں کے اندر بھی آیا جہاں پہ یہ نہیں آیا، اتاہا امرونا لینن او نہارا، کہ ان کے اوپر رات یا دن کو ہمارا حکم آ گیا، لیکن یہ آیا آگے کہ بھائی وہ پھر اس کے بعد ایسے ہو گئے کہ ختم ہو گئے، اور واقعی کوئی بگولا نہیں بھی آئے، کوئی آندھی طوفان یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ نہیں بھی ہوتا، تب بھی اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہی چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، وہی کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، وہی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہی گھر ویرانی کی تصویر بن جاتے ہیں، وہی جان پہ رونقیں اور ڈھولکیں اور سجاوٹیں اور کیا کیا ہوتا تھا، وہی کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو یہ زندگی کی کہانی ہے. وہی گھر جہاں پہ اتنے کہکہے ہوتے تھے، اس کے بعد کوئی بولنے والا ہی نہیں ہوتا، سناٹا چھایا ہوتا ہے، کمرے خالی پڑے ہوتے ہیں، وہ بھرے ہوئے گھر خالی ہو جاتے ہیں، ایک بوڑھے میاں بیوی رہتے ہیں بس، سب چلے گئے ادھر ادھر. یہ دنیا کی کہانی ہے، یہ زندگی ایسی ہے، یہ متاع الحیات دنیا ہے. اور ورنہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا عذاب آتا ہے کہ اس وقت ہی فصل کٹ جاتی ہے. تو انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر نہیں کوئی طاقت ہے، میں ہی طاقتور ہوں، کبھی نہ یہ سمجھے کہ میں ان کنٹرول ہوں، کبھی اس کے اوپر بھروسہ کر کے اس دنیا کی چیزوں کے اوپر جو ظاہر میں تو بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہیں، زخرف ہیں اور زینت ہے، اتنی خوبصورتی ہے، اتنا حسن ہے، وہ گاڑیاں، وہ گھر، وہ سجاوٹیں، وہ کپڑے، وہ زیور، وہ ڈیکوریشنز، وہ ویکیشنز، بڑا ہی زبردست لگتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہنا، ہر دن کے بعد ایک رات ہے اور ہر رات کے بعد ایک دن ہے. یہاں پہ خزاں بھی آتی ہے, یہاں پہ بہار بھی ہے. اس سے سبق نہیں لیتے کہ آج خوشحالی ہے تو کل کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ ہمیشہ کا نہیں ہے. اس لیے میں اس میں مست نہ ہو جاؤں, اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے, اس پہ ایک دن خزاں آ جائے گی, پھر کیا ہوگا؟ تو جو چیز ختم ہو جانے والی اس پہ اکڑنا کیا؟ جو چیز ہاتھ سے چلی جانے والی ہے اس پہ فخر کس بات کا؟ کیوں اتراتے ہو پھر اس پہ؟ کیوں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے؟ کیوں کسی کو حقیر سمجھتے ہو اس کے بل بوتے پہ؟ یہ تو تمہارے پاس بھی نہیں رہنی, یہ تو تم سے بھی چلی جائے گی. تو اس ظاہر کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھا جانا, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہاں بھائی میرا ہی ہے, یہ کہاں میرے ہاتھ سے جائے گا. بعض لوگ اپنی زندگی کے اندر اتنے اکڑ جاتے ہیں نا کہ وہ کسی رشتے دار کو یا کسی اپنے گھر میں رہنے والوں میں سے ہی کئی رشتوں کو وہ اتنا حقیر کرتے ہیں یا ان کو اتنا ستاتے ہیں. کس بات کی وجہ سے؟ کیونکہ ان کے پاس ہے. اب یہ جو جب انسان کے پاس ہوتا ہے نا تو اس کا دماغ ہی کہیں ہواؤں میں گھوم رہا ہوتا ہے, لیکن جلدی اللہ آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیتا ہے, یہ مت بھولنا. اور یہ بات اگر انسان یاد رکھے نا, وہ کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کر سکتا, وہ کبھی غرور نہیں کر سکتا, اس میں کبھی تکبر نہیں آ سکتا, وہ کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتا اگر وہ اس بات کو یاد رکھے. اگر ہم بھول جاتے ہیں, ہمارے دماغ پہ یہ چڑھ جاتی ہیں نشے کی طرح چیزیں نا, یہ جو دنیا کی چیزیں نا ایک نشہ ہے اس کا بھی, یہ نشہ ہمارے دماغ پہ جب چڑھ جاتا ہے نا تو پھر ہمیں کوئی اپنے جیسا لگتا ہی نہیں, سبھی بہت نیچے حقیر سے کیڑے لگتے. اور جس کو بھی مرضی میں ستاؤں, جس کو مرضی جو مرضی منہ سے بول دوں, مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اپنا دماغ زمین پہ لانے کے لیے نا یہ آیت بڑی ضروری ہے. اور پھر یہ بھی دیکھو, اس ظاہریت کے اندر ہی اگر کھوئے رہو گے نا تو اس نے تو ختم ہو جانا ہے, تو کیوں نہیں اس کی تیاری کرتے جس کی طرف اللہ بلاتا ہے. واللہ یدعو, اللہ کس کی طرف بلاتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ سیکوینس آیات کا کتنی کنیکٹڈ ہے, کتنی زبردست اس کی, آپ اگر سمجھ کے پڑھتے ہیں نا تو اتنی زبردست اس کی کوآرڈینیشن ملتی ہے آپ کو کہ ایک تو یہ ہے نا اور ایک اللہ بلا رہا ہے. اس کو نہ سمجھنا یہ ہمیشہ کے لیے, اللہ بلاتا ہے الہ دار السلام, سلامتی کے گھر کی طرف. سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ جس میں ہمیشہ کی سلامتی ہے. دیکھیں اس میں تو سلامتی نہیں تھی, یہ تو لٹ گیا, یہ تو ختم ہو گیا, یہ تو ایک رات کی مار تھی, ایک دن کی مار تھی, بس ذرا ایک بگولا آیا سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ تمہیں بلاتا ہے اس گھر کی طرف جس میں ہمیشہ سلامتی ہے, اس نے کبھی ویران نہیں ہونا, اس پہ کبھی خزان نہیں آئے گی, وہ کبھی لٹے گا نہیں, وہ کبھی تمہارے ہاتھ سے جائے گا نہیں, وہ دار السلام ہے. اور یہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے دار السلام. جنت کے اور بھی نام ہیں, دار الجلال, جنت العدن, جنت المأوى, جنت الخلد, جنت الفردوس, جنت النعیم. تو اس میں خوبی کیا ہے کہ وہ اس گھر کی طرح دھوکے کا گھر نہیں ہے, اس کی خوبصورتی اور اس کی زینت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو دھوکہ دے دے کہ آپ کو لگے کہ ہمیشہ کے لیے اور وہ تو پھر ختم ہو گئی. نہیں, اس کی ایسی نہیں ہے, اس کی ہمیشہ کی ہے. اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہونی, اس کی صحت کو کبھی زوال نہیں آنا, اس میں زندگی کبھی فنا نہیں ہونی, اس میں چیزیں کبھی پرانی نہیں ہونی. اللہ اکبر. تو پھر تم اس متاع الحیات دنیا کے لیے ہی کوشش کرتے رہو گے یا اس کے لیے بھی کرو گے؟ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس راستے پہ ڈال دیتا ہے جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. اور میں نے آپ کو کیا بتایا, ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت ہوتی ہے کہ منزل دکھا دینا, ہاں منزل کو دکھا دینا منزل کی طرف چلا دینا اور منزل تک پہنچا دینا، راستہ دکھانا، راستے پہ چلانا اور منزل تک پہنچانا، سمپل ورڈز میں یہ لکھ لیں. تو اب ہمیں راستہ تو دکھا دیا اللہ نے، اب ہم نے دعائیں جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں نا، تو ذہن میں یہ رکھیں اللہ راستہ تو نے دکھا دیا، اللہ چلا بھی دینا اور ہاتھ چھوڑنا نا جب تک منزل تک نہ پہنچ جائے، اللہ منزل تک بھی پہنچا دینا. تو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اور کس کو وہ چاہتا ہے؟ ایسے نہیں ہم کہیں ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی نہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ آئیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کو بلا رہا ہے، واللہ یدعو، اللہ بلاتا ہے، اللہ پکار رہا ہے، اللہ دعوت دیتا ہے دار السلام کی. اس کی جنت چھوٹی نہیں ہے، اس کی جنت چھوٹی نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ ہو، اتنی ساری لوگوں کیسے آئیں گے وہاں پہ، تو تھوڑوں کو چھوڑ دو، نہ ہی آئیں یہ اچھا ہے. نہیں، اس کی جنت تو اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ ایک ایک انسان کی جنت کہاں کہاں تک ہوگی، حد نگاہ تک، اور ہزاروں ہزاروں سال کے فاصلے تک وہ دیکھتا رہے گا. اور ایک ادنا جنتی کی بھی جنت اس دنیا اور جو کچھ میں اس میں ہے اور اس سے 10 گنا زیادہ وہ اس کو جنت ملے گی. یہ ادنا کا حال ہے، تو اعلیٰ کا کیا آپ کہیں گے؟ اس کی جنت چھوٹی نہیں ہے، اس کی جنت میں کمی نہیں ہے کہ کوئی سما نہیں سکتے اس کے اندر سب لوگ، وہ تو سب کو ہی بلاتا ہے، سب ہی آ جاؤ دار السلام کی طرح. یادی معیشہ کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تو بلا سب کو رہا ہے، تو پھر معیشہ جس کو وہ چاہتا ہے، اس لیے کہ جو اس کی اس بات پہ یعنی وہ پکار رہا ہے نا، اس پہ جو لبئی کہیں گے، جو آگے بڑھ کے کہیں گے کہ اللہ ہم آنا چاہتے ہیں، اللہ نے تو پکارا ہے نا، اللہ نے تو دعوت دی ہے، جو اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے، جو مان جاتا ہے، جو لبئی کہتا ہے، اللہ اس کو صراط مستقیم دکھا دیتا ہے. جس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، جس نے یہاں کوئی جنت بنا لیا، جو ڈونٹ کیئر ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں، تو پھر وہ یہیں پہ جنت بنائے رکھے، پھر اس کو اللہ نہیں راستہ دکھاتا جو نہیں راستہ دیکھنا چاہتا. اللہ اکبر. اب اس کے بعد پھر ہم اپنی حیثیت کو بھی نہ بھولیں، جو ہم نے آیت پڑھ لی ہے نا، اس کے بعد اپنی حیثیت، جتنے بھی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، کبھی اپنے دماغ میں تکبر نہ آنے دیں، کبھی اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز نہ سمجھنا شروع کر دیں، کبھی اپنے آپ کو قادر نہ سمجھیں، یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہی سوچیں ہمیشہ. کبھی لوگوں کی تعریفوں کی وجہ سے یا ان کو آپ کو سلوٹ کرنے کی وجہ سے یا آپ کے آگے بچھنے کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں گے میں بڑی چیز بن گئی. محنت کرنی ہے تو اس دار السلام کے لیے کریں جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جو ختم نہیں ہوگا، اس نے تو ختم ہو جانا ہے. اب جب اس نے ختم ہو جانا ہے، تو اس کے اوپر جو محنتیں کی گئیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، بس وہ اتنی دیر کے لیے ہی ہے نا جب تک وہ ہے، اور جب وہ ختم ہو گئی تو کہاں گئی محنت؟ زیرو ہو گئی. اگر اس کے لیے جو کی گئی محنت ہوگی نا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ کبھی زیرو نہیں ہوگی.